ستم ہو گیا دے رہی ہے صدا تم تو بن پہ میرے بازی کیسا ستم ہو گیا جاگو ابا دیکھ بازو بندے سر پہ چادر نہیں اب تو قاتل نہیں کھائے دیکھ بازو بندے سر پہ چادر نہیں اب تو قاتل نہیں ہائے اکبر نہیں قید ہو کر سوئے نندا چلی میرے غازی کہتا ستم ہو تیرے پرچم پہ جن کو بڑا ناز تھا تیرا پرچم کھے گی خون میں بھرا تو
تمام شہدا اور آج کے واقعے میں جو شہید ہوئے پشاور کے اندر ان کو بھی شامل کر کے سورہ مبارک فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین وعز الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ قرآن کریم کا عظیم سورہ السلام علیکم جس کی تلاوت کا ثواب ثلث قرآن یعنی قرآن کا ایک تیسرے حصے کے برابر ہے. یعنی اگر آپ سورہ قل ھو اللہ کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے تین میں سے ایک حصہ آپ نے پڑھ لیا. پھر اگر آپ دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے تین میں سے دو حصہ پڑھ لیا. اور سورہ قل ھو اللہ کو تین دفعہ پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ قرآن کریم کو پورا پڑھ لیا. قرآن کریم میں جو اہم موضوع ہے وہ تین ہیں. ایک تو قرآن کریم کے اندر کچھ تاریخ ہے اور دوسرا قرآن کریم کا اہم موضوع احکام ہے, احکام الہی ہے کہ نماز روزہ وضو غسل کے مسائل ہے. اور تیسرا جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ عقیدہ ہے, عقائد. قرآن عقائد پر گفتگو کرتا ہے. تو یہ سورہ جو ہے وہ ثلث قرآن اس لیے ہے شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر عقائد پر گفتگو کی ہے. اس سورہ کے اندر پورا عقیدہ موجود ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ پر کیسا عقیدہ ہونا چاہیے, اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو قرآن کا ایک پورا موضوع ہے سورہ مبارک قل ھو اللہ. سب سے پہلے اس کی تلاوت کا ثواب کا کچھ آپ کے سامنے بیان کر لوں اور اس کے اندر موجود گہرائی جو معصومین کے اقوال کے اندر آیا ہے. ثواب تو آپ کے سامنے بیان کیا کہ ثلث قرآن تلاوت کرنے کے برابر. روایت کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص کاروباری مشکلات رکھتے ہوں, تنگ دست رزق ہو, مسائل رکھتے ہوں رزق کے حوالے سے, تو معصومین نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے سورہ قل ھو اللہ کی کثرت سے تلاوت کر لیں. قرآن حوالے سے کثرت سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت رزق کے لیے, کاروبار کے لیے بہت زیادہ ہے, مجرب ہے. حفظ و سلامتی کی نیت سے جو حالات خراب ہوتے ہیں, اب گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی سلامتی کے لیے چھ دفعہ سورہ قل ھو اللہ, یعنی سامنے کی طرف سورہ قل ھو اللہ, دائیں جانب قل ھو اللہ, بائیں جانب قل ھو اللہ, پیچھے کی طرف اوپر اور نیچے, یہاں طرف سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کر کے گھر سے نکلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور سورہ مبارکہ قل ھو اللہ کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سعد بن معاذ کے حوالے سے. سعد بن معاذ کا قصہ آپ مختلف حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. سعد بن معاذ جو رسول اللہ کے صحابی ہے, اللہ کے نبی نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھا دی, اور پانچ تکبیرات کے بجائے 70 تکبیرات آپ نے پڑھی. اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ یہ تکبیرات میں اضافہ اس لیے ہوا کہ ہر تکبیر کے بعد ملائکہ کی ایک صف سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتی تھی, اس صف کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری تکبیر, دو کے بعد تیسری تکبیر, اس طریقے سے 70 تکبیرات تک پہنچی. تو بعد میں صحابی نے اللہ کے نبی سوال کیا کہ سعد ابن معاذ کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ملائکہ کو ان کے نماز جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے حکم دیا اور ملائکہ آسمان سے ان کی نماز جنازے کے اندر شریک ہوئے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کثرت سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت اللہ کو پسند ہے. کہ سعد ابن معاذ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتا تھا تو وہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرتا تھا, اور کہیں بیٹھنا چاہتا تھا تو اس وقت بھی سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرتا تھا, گھر سے نکلتے وقت بھی سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت, گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت, جب سو جاتا تھا تو بھی سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت, جب نیند سے بیدار ہوتا تھا تب بھی سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت. تو اس سورہ سے زیادہ محبت اور کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو اس وقت نازل فرمایا کہ جب یہودیوں نے یا نصارہ نے یا کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے بار بار کہا کہ اپنے خدا کا تعارف کر دیجئے کہ آپ کا خدا کیسا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل فرما دیا. چاہے اللہ کے نبی ہو, چاہے معصومین علیہ السلام ہو, ہر مقام کے اوپر سب سے پہلا جو دشمن کے ساتھ جو مقابلہ ہوتا تھا, جو کثرت سے جو مقابلہ ہوتا تھا, وہ توحید کے متعلق تھا, یہ اللہ کے وجود کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. تو میں سورہ کی تلاوت کرنے سے پہلے, اس کی وضاحت سے پہلے, کچھ دلائل جو امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ توحید کے حوالے سے کچھ جملہ ارشاد فرمایا جو میرے ذہن کے اندر موجود ہے, پہلے سے بیان کروں کہ سورہ قل ھو اللہ کی تو تفسیر ہو آپ کی سمجھ تمام. ایک شخص جو مصر کا رہنے والا تھا, اس نے چھٹے امام علیہ السلام کے علمی کمالات کی خبر جب اس نے سنی تو امام سے مناظرہ کرنے کے خاطر, امام سے بحث کی خاطر وہ چل کے مدینے میں پہنچا. جب وہ مدینے کے اندر پہنچا تو پتہ چلا امام علیہ السلام حج کے سلسلے میں مکہ گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے مدینے سے سفر اختیار کر کے مکہ پہنچ جاتا ہے. البتہ زمانے قدیم کے اندر علم سے محبت بھی زیادہ تھی کہ وہ ایک مقصد اور ایک مطلب اور ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی مسافت طے بھی کرتے تھے. یہ شخص آتا ہے, امام سے مناظرہ کرتا ہے, بحث کرتا ہے اور امام کے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. پھر ہم نے چھوٹا سا مسئلہ اس کے سامنے پیش کیا, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدم وجود کو تمہیں کیسا ثابت ہوا تمہیں, کیونکہ کوئی خدا موجود نہیں ہے, تمہیں کیسا یقین ہوا کہ خدا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نظر نہیں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہوتا, کوئی خدا ہوتا تو نظر آنا چاہیے. پھر ہم نے چھوٹا سا ایک مسئلہ اس کے ذہن کے مطابق سوال پوچھا. امام نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں پتا ہے کہ آسمان کے اندر بھی اس سے اور چیزیں موجود ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں, اور تمہارے بائیں جانب پہ بہت سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے, تم نے دیکھا نہیں ہے. تمہارے بائیں جانب پہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں, زمین کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ تو نے دیکھا ہے نہ تمہارے آبا و اجداد نے دیکھا ہے, بلکہ انسان کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا ہے. کیا تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ تو معلوم ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے نہیں دیکھی ہے, مجھے اس کے وجود کے اوپر علم حاصل ہے. تو یہ ہمیشہ فرمایا تو یہ کیوں کہتا ہے کہ پھر خدا قطعاً موجود نہیں ہے, مجھے یقین ہے خدا موجود نہیں ہے.
بلکہ تمہیں کہنا چاہیے کہ مجھے خدا کے وجود میں شک ہے, یہ کہنا چاہیے, نہ کہ خدا کے عدم وجود پر مجھے یقین ہے. تجھے خدا کے عدم وجود پر یقین کہاں حاصل ہوا اور کس وجہ سے تمہیں یقین حاصل ہوا کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, جبکہ پاس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں نظر نہ آتی ہے, ان میں سے ایک روح ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی, ان میں سے تمہاری عقل ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں لیکن تمہیں نظر نہ آتی ہے, وہ ہوا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی ہے. تو اول تو تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, بلکہ تمہیں کہنا چاہیے کہ مجھے شک ہے کہ کوئی خدا ہے یا نہیں. اور جب مرحلہ یہ شک کے اندر آ جائے گا کہ پتہ نہیں کوئی خدا ہے یا نہیں ہے, اس مرحلے پر جب پہنچے گا تو پھر جس انسان کو شک حاصل ہو جاتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اہل یقین ہے اس کے یقین کے اوپر اعتبار کیا جائے, جو اہل حق ہے اس کے یقین کے اوپر اعتبار کرے. ایمان نے پھر دوسرا سوال بھی کیا, کیا تمہارے پاس ایک انسان ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں, نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے, ایک آدمی بھی ہے جو یہ دعویٰ کرے میں وہاں ہو کے آیا ہوں, کوئی جنت کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی جہنم کا نام و نشان نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی یقین سے اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کی منزل پر کہنے والا تمہارے پاس ایک آدمی بھی ہے؟ اس نے کہا ایسا تو کوئی نہیں ہے جو دنیا سے جانے کے بعد وہ آنکھ کی خبریں یہاں لے کے آئے ہوں. امام نے شاہ فرمایا تمہارے پاس ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے, میرے پاس 124,000 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے خدا بھی ہے اور حساب کتاب بھی. پھر امام نے اور ایک اس سے سوال کیا کہ تو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ خدا ہے قیامت ہے حساب کتاب ہے, یا تمہارا قول صحیح ہے یا میری بات صحیح ہے؟ اگر فرض کرو تمہاری بات صحیح ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو مرنے کے بعد جو کچھ تیرے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا, مجھے کوئی اور نقصان نہیں ہوگا. یعنی اگر تو فنا ہے تو میں بھی فنا ہو جاؤں گا, تم سے زیادہ میں کبھی نقصان میں نہیں رہوں گا. بالفرض اگر کوئی خدا نہیں ہے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے کوئی جنت و جہنم کا مسئلہ نہیں ہے, کہ اگر یہ مان لیا جائے اگر تمہاری بات صحیح بھی ہو جائے تو مجھے تم سے زیادہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر اس کے مدے مقابل اگر میری بات اگر صحیح نکل آ جائے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہوا, کوئی خالق بھی سامنے آیا, اس نے حساب و کتاب لیا, اس کی جہنم اور جنت کا اس کی طرف سے فیصلہ ہوا, تو تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تو نقصان میں رہا لیکن میں تو فائدہ میں رہا. کہ میں اللہ کو ماننے کی وجہ سے مجھے کبھی تم سے زیادہ مجھے میں اپنے آپ کو نقصان کے اندر میں نہیں دیکھتا ہوں. لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے حساب و کتاب ہے, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حساب و کتاب ہو, لہٰذا مجھے تیاری کرنی چاہیے, مجھے وہاں کا اپنے آپ کو وہاں کے لیے آمادہ کر لینا چاہیے. اور بھی دلائل دے دیجیے جو ہمارے موضوع سے خالی ہے, ہم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے چلے. تو انہوں نے سوال کیا اگر خدا ہے تو کہاں ہے, اینا وہ کہاں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا جو ہمارا خدا ہے وہ مکان کا ہی خالق ہے, یعنی جتنے مکان تمہیں نظر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں خلق کر دیا ہے, وہ کسی مکان کے اندر کبھی محدود نہیں ہوتا. کہاں وہ کیسا ہے, امام نے فرمایا اس کی کیفیت اس کی مخلوق ہے, اس کی حیثیت اس کی مخلوق ہے, اور یہ خالق مخلوق کے کسی چیز کے اندر سمو نہیں سکتا ہے, اس کے اندر محدود خدا تبارک و تعالیٰ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کے علم کے بعد فرما دی اس کے قدرت کے بعد کی وہ تو یہ موضوع سے ہمارا خارج ہے, اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صرف ایک موضوع, کہا خدا عالم ہے, امام نے فرمایا جی خدا عالم ہے, اللہ تبارک و تعالی عالم ہے لیکن فوراً امام نے ارشاد فرمایا لیکن عالم سے مراد وہ علم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمارا علم بات میں ہے, معلوم پہلے ہوتا ہے. یعنی پانی کے اندر اگر آکسیجن یا ہائیڈروجن ہے, اس کے اندر بجلی بننے کی طاقت ہے, تو یہ طاقت پہلے سے موجود ہے. اس شے موجود پر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے, جبکہ خدا کا علم پہلے ہے, معلوم بعد میں. علم الہی معلومات کے اوپر نہیں ہے, بلکہ معلومات کا دار و مدار علم کے اوپر ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کیوں نظر نہیں آتا, تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کیوں نظر نہیں آتا, تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ تم سے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ تم زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری نظروں سے غائب ہو گئے. جب کسی چیز کو انسان دیکھنا چاہے تو اس کے شرائط ہیں کہ اگر بہت دور ہو انسان کو نظر نہیں آتا, اور اسی طریقے سے انسان سے بہت زیادہ نزدیک ہو تو وہ نظر نہیں آتا ہے. انسان کی آنکھ ان بال کو, ان پلکوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے جو وہاں موجود ہے. انسان کی آنکھ اس پردے کو نہیں دیکھ سکتی ہے جو آنکھ اوپر موجود ہے. کیوں؟ دور ہونے کی وجہ سے ہے, نہیں ہے, قرب زیادہ ہونے کی وجہ سے, قربت زیادہ ہونے کی وجہ سے. امام ارشاد فرمائے کیوں نظر نہیں آتا, کہا نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ وہ زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے تمہاری نظر سے غائب ہو چکا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ظاہر ہے, اتنا روشن ہے کہ کائنات کے ہر شے کے اندر خدا ہی نظر آتا ہے. اللہ تمہاری نظر سے اس لیے غائب ہو گیا ہے کہ اس کا ظہور زیادہ ہے, اس کی روشنی حد سے زیادہ ہے, اس وجہ سے تمہاری نظر سے غائب ہو گیا ہے. پھر انہیں اگر جو سوال کیا حضرت رسول یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں, زیادہ ظہور کی ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا ہوں, آپ کے کہنے کے باوجود بھی آپ اس یقین کے اس منزل پر پہنچے ہوئے, اس کے باوجود اب قاطعیت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں, پھر بھی میرے دل کے اندر عرفان حاصل نہیں ہو رہا ہے, معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا ان الحجاب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کے درمیان میں حجاب اس وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کے گناہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو دیکھنے سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے, وہ نابینا ہو کے رہ جاتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ادراک نہیں کر پاتا ہے. لہذا نور الہی کو دیکھنے کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو حجاب انسان کے سامنے ہے وہ حجاب حجاب ذنوب ہے, تو گناہ کا حجاب ہے کہ جب گناہ کا حجاب انسان کی نظروں کے سامنے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل نہیں ہوتا ہے, اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی. اس کو مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیض کے لحاظ سے وہ فیاض ہے, اور بارش اسی طریقے سے جس طریقے سے آسمان سے بارش نازل ہو جاتی ہے, تو یہ بارش زمین کو نہیں دیکھتی ہے, جب بارش نازل ہوتی ہے جہاں بھی اس کو گرنا ہے وہ گر جاتی ہے. روشنی جس طریقے سے بلندی سے روشنی آتی ہے تو روشنی فیاض ہے, روشنی لینے کے لیے انسان کو سورج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. روشنی چونکہ سورج کو اللہ نے فیاض بنایا ہے, لہذا روشنی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ سورج کے اندر اللہ نے یہ طاقت کر دی ہے, اسی طریقے سے بارش کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کہیں جا کے جذب ہو جائے, ہر ایک انسان کو فائدہ پہنچا دے, ہر جاندار کو فائدہ پہنچا دے, یہ اس کی خصوصیت ہے. اگر کسی کو پانی چاہیے, اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے, اگر کسی کو روشنی کی ضرورت ہے, تو روشنی یا پانی اور فیاضی کے قابل اس وقت ہوتا ہے, اگر اس بارش کا پانی چاہیے تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ضرب کو صحیح مقدار میں صحیح جگہ پر رکھ دیا جائے, آسمان کے نیچے کوئی سامنے پردہ نہ ہو, اس بارش کو روکنے والا نہ ہو, یعنی وہ برتن جہاں ہم پانی جمع کرنا چاہتے ہیں وہ چھت کے نیچے نہ ہو. وہ کسی اور چیز کے نیچے نہ ہو, وہ کھلے میدان کے اندر ہو. پھر اگر کھلے میدان میں بھی ہے تو بھی اس برتن کے اندر بارش کا پانی جمع نہیں ہو سکتا ہے, بشرطے کہ اس وقت پانی اس برتن کے اندر جمع ہو سکتا ہے کہ اس برتن کو صحیح طریقے سے رکھا گیا. لیکن اگر وہی برتن صحیح طریقے سے تو رکھا ہوا ہے لیکن چھت کے نیچے ہے, اس کے اندر پانی جمع نہیں ہوگا. اور وہی برتن اگر چھت کے نیچے تو نہیں ہے, آسمان کے نیچے ہی ہے, لیکن اگر اسی ذرہ کو الٹا رکھ دیا گیا ہو, اس کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا ہے, اس کو الٹا رکھ دیا ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس برتن کے اندر تو کبھی پانی جمع ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بارش اپنی طبیعت کے مطابق تو نازل بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اس بارش کے پانی لگ بھی رہا ہے, تو لہذا پانی کے اندر تو کوئی کوتاہی نہیں رہی, بارش کی فیاضیت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں رہی, ذر ہی کو الٹا رکھ دیا ہے, لہذا اس کے اندر ایک قطرہ پانی بھی داخل نہیں ہو. تو ہم بولیں گے اس کے اندر کس کی غلطی ہوئی کہ پانی جمع نہیں ہے اس کے اندر, تو اس کی غلطی اس کے اوپر ہے کہ اس نے ضرب کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا یا صحیح طریقے سے نہیں رکھا. تو ضرب اگر صحیح جگہ پر نہ ہو اور صحیح طریقے سے نہ ہو تو اس کے اندر کبھی بارش کا پانی جمع نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اس طریقے سے انسان کا دل بھی ہے. اگر یہ دل طبیعت کے مطابق ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضیت کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے نور کو حاصل کرنے کے لیے اگر دل کو صحیح طریقے سے, فطرت کو اگر صحیح طریقے سے رکھا ہے تو نور ضرور داخل ہوتا ہے, اس کے اندر روشنی ضرور آ جاتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیاضیت کو وصول کر سکتا ہے. اور کی طرح وہ اگرچہ لشکر آدھا کے اندر وہ موجود تھا, لیکن امام علیہ السلام نے جب پانی دیا وہ پانی لینے کے لیے تیار, جب نماز کے وقت آیا تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار, کہ جب اس کا ضرب اگر بالکل 100% الٹا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ رحمت الہی کو درک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان سب سے پہلے تو اپنے ضرب کو صاف کرے اور اس کے بعد رحمت الہی کے لیے اس کو اسی طریقے سے رکھے جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے. جب ضرب کو اسی طریقے سے رکھیں گے تو نور الہی کی روشنی ضرور پہنچے گی. بالکل اسی طریقے سے ہمارے دل کی حیثیت ہے اور دل کی کیفیت ہے. یہ چھت کے نیچے ہونا وہی ہے جو انسان کچھ گناہ ہے تو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں, جس گناہوں کی وجہ سے نور الہی اور خدا سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں. یہ حضرت آوازہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آوازہ سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ میں ہر روز چاہتا ہوں کہ رات اٹھ کے نماز شب پڑھوں لیکن میں کامیاب نہیں ہو جاتا ہوں, کبھی سوچتا ہوں کہ شب جمعہ ہے تو میں شروع کروں, کبھی سوچتا ہوں کہ جب چھٹی کا وقت آ جائے جب آرام ملے تو نماز شب پڑھوں, اول وقت میں سوچتا ہوں کہ صبح کی نماز سے پہلے پڑھوں, جب صبح کی نماز نزدیک آ جائے تو پھر پڑھنے سے, یعنی کوئی بہانہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں نماز شب پڑھ نہیں سکتا ہوں. حضرت آبادہ نے ارشاد فرمایا کہ مگر نماز شب کو تو نے آسان سمجھا ہے, نماز شب خدا سے ملاقات خصوصی کا نام ہے, اور تو یقیناً دن کے اندر کوئی ایسا گناہ کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کرنا نہیں چاہتا, تم اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ملنا نہیں چاہتا ہے, لہذا تم اپنے دن کو پاکیزہ رکھ دو اور اپنے دن کے اندر کوئی گناہ سرزد ہونے نہ دو تو پھر رات کو خدا سے ملاقات تمہاری ضرور ہو جائے گی, نماز شب پڑھنے پر انسان کو قدرت حاصل ہو ہی جائے گی. یہی انسان کی زندگی کے اندر نماز شب کے علاوہ بہت سے مواقع پر آتا ہے کہ جب نیکی کی جب نوبت آتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ فلاں دن کروں گا, فلاں دن کروں گا, فلاں دن کروں گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس راستے پر نہیں ہے جس کی تعلیم ہمارے ائمہ معصومین دی ہے کہ نیکی کا مرحلہ ہو تو تاخیر نہ کرو, فوراً اسے انجام دینا چاہیے. دعا پڑھو محمد علیہ وسلم. اب سورہ قل ہو اللہ کے اندر انسان کو کیا کر دیتا ہے, قل اے ہمارے حبیب, اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے, ہوا یعنی خدا, اللہ ہے یعنی تمام صفات کا مجموعہ ہے, احد ہے وہ یکتا ہے, سمت ہے یعنی ہر لحاظ سے بے نیاز ہے, اور کتنا بے نیاز ہے کہ لم یلد ولم یولد, اسے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے بیٹے کی بھی ضرورت نہیں. باپ کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کی طاقت اصلی ہے باپ سے وراثت نہیں ملی. بیٹے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے یعنی ان کے اندر کوئی فنا نہیں ہے تاکہ کوئی وارث کی ضرورت پڑے کہ میں چلا جاؤں تو بیٹا وارث بن جائے. وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. ولم یقل له کفوا احد, ان کے برابر کوئی کفو بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کسی کام کے اندر وہ نہ کر سکے اور کسی سے مدد لے لے, اس کا کوئی کفو مد مقابل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے سمت اور بے نیاز ہے. دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والوں کی چند قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور خدا کے علاوہ کچھ اور کوئی شریک بھی قرار دیتے ہیں, جیسے عیسائی وغیرہ ہے. وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں. یا تو تثلیث کے قائل ہے, دائرے کے قائل ہے کہ یہ تینوں مل کے نظام کائنات کو چلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب ہے, قول اے میرے حبیب, ان سے کہہ دو جو مجھے بھی مانتے ہیں اور میرے ساتھ دوسرے کو بھی مانتے ہیں, ان کو سمجھا دو کہ خدا احد ہے, وہ یکتا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہیں. انسان جو ہے وہ مختلف اجزاء سے مرکب ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بصیر ہے وہ یکتا ہے. یہ کوئی اور بحث کے اندر جا رہا ہوں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے, لہٰذا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب ایک نقطے کی طرف صرف اشارہ کر لوں, یہ عیسائی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ان کو شریک کیوں قرار دیتے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا, حضرت مریم کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے, یا تو تثلیث اور دائرے کے قائل ہیں یا تو بیٹا ہونے کا قائل ہے. کیوں؟ صرف اشارہ آپ کی طرف. اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ احد ہے یعنی وحدت ہے یعنی توحید ہے, اکیلا ہے. اور کائنات کے اندر جتنے موجود ہیں وہ وحدت نہیں ہے, کثرت ہے, زیادہ تعداد میں. ذرا مشکل سے بیان, اللہ وحدت توحید ہے, لیکن اس کے مقابلے کے اندر چاہے انسان کہے, چاہے کیوں بھی, کوئی بھی جاندار, کوئی بھی بے جان, سب جو بھی مخلوق الہی ہے, جب اس کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کثرت ہے. اور یہ تو کس کو پتا نہیں ہے کہ وحدت کثرت کی ضد ہے, کثرت وحدت کی ضد ہے, مد مقابل. پھر ان دونوں کے درمیان میں بیراوت بھی نہیں ہے. وحدت خالق ہے, کثرت مخلوق ہے. یعنی اگر کسی ایک چیز کے اندر وحدت ہو اور دوسری چیز جو اس سے کوئی ربط نہیں ہے اس کے اندر کثرت ہو تو کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن علمی لحاظ سے پریشانی وہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں وحدت اور توحید ہے اور اس کے مقابلے میں خود اسی کی مخلوق کے اندر کثرت ہے اور کثیر ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ وحدت اور بصیر ہے, ہم کثرت اور کثیر ہے. جب پھر ان دونوں کے درمیان میں ربط پیدا کرنا چاہے تو رابطے کے بغیر ممکن نہیں ہوگا, ورنہ وہ وحدت وہ ہے, ہم کثرت ہے, وحدت اور کثرت ایک دوسرے کے مد مقابل, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اس جگہ. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جس طریقے سے اس کمرے کے اندر بہت چیزیں, پنکھا چل رہا ہے, لائٹ چل رہی, بہت چیزیں موجود ہیں, تو اگر اس کو ملانا ہے اس بجلی سے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ایک پلک ڈال دیں گے, اس پلک کے ذریعے پھر باقی چیزیں وہاں سے آپ نکالیں گے. اتنی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب یہ کثرت سب کے سب جمع کے وحدت کے اندر داخل ہو جائے. یہ ہوتا ہے کہ رابطے کا ہونا ضروری ہے کہ اس وہ رابطہ کیا کرے, کثرت کو لے جا کے وحدت سے ملا دے, اتصال کرا دے, ان دونوں کے درمیان وہ رابطہ بن جائے. تو یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرا دیا. کہا اللہ وحدت اور توحید ہے, لیکن اس کے ساتھ ملانے کے روزہ تثلیث کا قائل ہو گئے یا ان کا بیٹا قرار دے, اس طریقے سے کثرت کو وحدت سے ملا دیا. جبکہ اللہ کے نبی تشریف لائے, اور ایک سلوات پر محمد والا, اب اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو کس طریقے سے حل فرمایا تھا کہ تمہیں وحدت اور کثرت کے درمیان میں رابطہ چاہیے, کہاں رابطہ چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, وحدت میں پہلے وحدت کو خلق فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا, وہ وحدت ہے, اس وحدت میں اور ایک وحدت کو خلق فرمایا, اور جب میرا نور خلق ہو گیا تو میرے نور ہی سے پنجتن کا نور خلق ہو گیا, اور اس کے بعد پھر اسی نور سے ائمہ طاہرین اور معصومین کا پورا نور خلق ہوا, اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کے نور سے تمام انبیاء خلق ہوئے, اور اسی کے نور سے ان کے ماننے والے خلق ہوئے, اور اس طریقے سے وحدت اور کثرت میں رابطہ پیدا ہو گیا. تو یہ بحث کی طرف ہوتا میں نے اشارہ کر لیا کہ وہ کیوں اس طریقے سے بیٹا مانتے ہیں یا کس کو جاتے وہ لوگ شریک قرار دیتے. تو کیا ہوا, مطلب کیا تھا کہ خدا کو مانتے ہیں اور خدا کے علاوہ دوسرے کو ہی مانتے ہیں, تو اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا, آپ ان کو سمجھا دیئے قل ہو اللہ احد, وہ یکتا ہے, وہ وحدت ہے, وہ وحدت ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے, وہ اپنے کسی کو بیٹا قرار دیے بغیر وہ وحدت ہے, وہ نور محمد کے ذریعے کثرت سے اس کا رابطہ موجود ہے. ہاں انما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیرا, آپ حدیث سے کتاب پڑھتے ہیں, یہ اسی کا منظر ہے, یہ سب کے سب بنا ہے تو ان کی وجہ سے بنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ان تمام چیزوں کی تخلیق فرما دی ہے, یعنی یہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ اور ربط ہے کہ کثرت کو وحدت سے بنانے والے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو جو خدا کے علاوہ دوسرے کو ہی مانتے ہیں ان سے کہو کہ قل ہو اللہ احد, وہ اللہ احد ہے, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے, بے نیاز نہ بیٹے نہ باپ کے لحاظ سے ان کے ساتھ کوئی اتصال ہے, نہ بیٹے کے لحاظ سے کوئی اتصال ہے, وہ تو اپنی جگہ پر احد ہے اور وحدت ہونے کے باوجود بھی اپنے مخلوقات سے جدا نہیں ہے. یہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے نا کہ ہر چیز کے ساتھ ہے بھی اور ہونے کے باوجود نہیں بھی, یہ خدا کی ایک صفت ہے, یعنی خدا کی صفت کیا ہے, لطیف ہے. ہم سب کیا ہے, کثیف ہے. کثیف کا کیا مطلب, جہاں ہم بیٹھیں گے اس جگہ پر کوئی دوسری چیز نہیں رکھ سکتے, لیکن خدا لطیف ہے. لطیف کا مطلب کیا ہے, ہر جگہ ہونے کے باوجود وہ جگہ نہیں گرتا ہے, وہ لطیف ہے. صرف مثال سمجھانے کے لیے, جس طریقے سے جب پانی کو آپ زمین پہ گراتے ہیں تو پانی بھی اپنا لطف کا تھوڑا سا مظہر آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ وہ پانی زمین پر گرتا ہے, جگہ نہیں چاہیے کہ بلکہ مٹی کے ذرے ذرے کے اندر جذب ہو جاتا ہے پانی, اسی طریقے سے خدا لطیف ہے کہ ہر چیز کے اندر پانی کی طرف جذب ہوا ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی جگہ نہیں چاہیے. سلوات پڑھ محمد نور علیہ وسلم. تو جو خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا احد ہے, اس نے اپنی وحدت اور توحید کو بچا کے رکھا ہے, اس کو بیٹا اور باپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے پہلی قسم. اور دوسرا قسم کیا ہے, عام انسان کی ہے. عام انسان کے لیے جو ہم جیسے مسلمان کے لیے ہے, اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے ان سے کہہ دو کہ قل ہو اللہ, ہو اللہ یعنی وہ اللہ ہے, یعنی تمام صفات کا مجموعہ ہے. اللہ یعنی تمام صفات کا مجموعہ ہے, جس کے اندر تمام صفاتیں جمع ہو اس کو اللہ کہا جاتا ہے. اللہ عالم علی الاحسن لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالات, جس کے اندر تمام کمالات جمع ہو وہی اللہ ہے. اور شخص واحد کا بھی نام ایک متعدد بھی ہو سکتے ہیں, اگرچہ عالم وجود کے اندر ایک سے زیادہ نہیں ہے, تبھی تو ہم توحید کی دلیل کی ضرورت ہے ہمیں. تو ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے کہ خدا اللہ ہے, وہ سارے کمالات اسی کے ہاتھ پہ ہیں. اب تکرار ہو جاتا ہے لیکن کیا کروں, تمام یعنی کمالات اسی سے, یعنی منبع, ان کا منبع اور مرکز اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اگر تم کو عزت چاہیے, عزت وہیں سے ملے گی. اگر کسی کو طاقت چاہیے تو طاقت وہاں سے ملے گی. اگر کسی کو شہرت چاہیے تو شہرت وہیں سے ملے گی. اگر کسی کو علم چاہیے تو علم بھی وہیں سے ملے گا. تمام چیزیں وہیں سے ملے گی, یہاں تک کہ خود چاہیے, یعنی خدا چاہیے تو بھی خود سے ملے گا. یہاں تک کہ اگر لوگوں کا دل اگر جیتنا ہے تو بھی خود سے ملے گا. یہ تمام چیزوں کا مرکز اور منبع خدا من تبارک و تعالیٰ ہے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنی تمام پریشان مشکلات کے اندر خدا کی طرف برگش ہو جاؤ, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ تمام صفات کا مجموعہ ہے, وہ کسی چیز کے اندر شکست نہیں کھاتا, وہ کسی چیز کے اندر وہ پیچھے نہیں رہ جاتا. وہی جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ اتنی طاقت و توانائی رکھتا ہے کہ کہیں سبب نہیں ہے تو فوراً سبب بنا سکتا ہے, پتھر ہے وہ چاہے تو چشمے جاری کرتا ہے, درخت خشک ہے وہ چاہے تو وہاں سے پھل پیدا کرتا ہے, سامنے دریا ہے وہ چاہے تو دریا کو شک کرتا ہے, وہ سبب کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور سبب موجود ہے تو اس کو سبب کو ختم بھی کر سکتا ہے, آنکھ ہے جلا سکتی ہے لیکن وہ چاہے تو گلزار بن جاتے. تو تمام چیزوں کا مرکز خدا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ خدا کو اللہ مانے, یعنی تمام صفات کا مجموعہ مانے, تمام کمالات کا منبع مانے. مجھے چھوٹا سا آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے چھوٹا سا قضیہ سنا دے, سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک شخص کا واقعہ جو ہے شاید پہلے سنایا ہو, بیان کرتا ہے جو اللہ سے وابستگی رکھتے ہیں, ایک عام انسان کا, کہتا ہے کہ میرے والد سمندر سے مچھلیاں نکال کے ہم گزارا کیا کرتے تھے, سمندر سے مچھلیاں نکال, چند دن ہاتھ میں مچھلیاں نہیں آئی, اور جب یہ مچھلی نہ ملنے کا زمانہ جب طویل ہو گیا تو گھر کے اندر خافا شروع ہو گیا, گھر کے اندر غربت کا غلبہ ہوا, فقر کا غلبہ ہوا, اور کھانا جو ہے وہ نہیں پکتا تھا. پھر کیا ہوا, ہمسائے کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا, لہذا ہمسائے نے جس کا نام حاجی کریم تھا اس نے کھانا بھیجا. سب سے پہلے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے. اس آیت اللہ کا جلسہ تو آپ نے سنا ہے کہ شخص کو اپنے درد سے کہا کہ باہر جاؤ, تمہیں میرے درد کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کہا کیوں, اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہمسائے کے اندر ایک آدمی پھاپا ہے اور تو اس کی مدد نہیں کر رہا ہے, لہذا تم درد سے اٹھ کے چلے جاؤ, میرے درد میں بیٹھنے کے حق نہیں رکھتا. اس نے کہا, استاد محترم مجھے پتا نہیں تھا. تو ہم نے کیا کہا, اس مشتری نے کیا فرمایا, کہا تجھے پتا نہیں تھا اس لیے میں درد سے تم کو خارج کر رہا ہوں, اگر پتا ہو کہ مدد نہ کرتا دین سے خارج سمجھتا تم. تو کیسا مسلمان ہے جو اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا, میں تو دین سے خارج قرار دیتا تم کو. خدا سے کلام, اس نے بھی کسی کے اوپر اظہار نہیں کیا, سب سے کمال تو اس کے اوپر, مصیبت آئی ظاہر نہیں کیا, گھر کے اندر فاقے چلتے رہے, خدا پر بھروسہ رکھا. ہاں وہ شعر شاید آپ کے سامنے پتہ نہیں سنایا تھا, نہیں سنایا تھا کہ شاعر اپنے شعر کے اندر, عربی شعر کے اندر کہتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے میں اپنے چہرے پر ظاہر ہونا نہیں دیتا, میں اپنی زبان کے اوپر اس کی شکایت کسی کے سامنے نہیں کرتا. کیوں, میں اس لیے نہیں کرتا ہے چونکہ چہرے کے اوپر مصیبت کے آثار جب لوگوں کو نظر آئے گا تو دیکھنے والا دوست ہے تو میری وجہ سے وہ پریشان ہوگا, اور میں اپنے دوست کو کبھی پریشان دیکھنا نہیں چاہتا ہے, اور اگر کوئی دشمن دیکھیں گے تو میرا دشمن میری حالت کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا, میں اپنے دشمن کو خوش بھی دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن جب زبان سے جب معمولی پریشانی کے اوپر جب خدا کی شکایت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کہتے ہیں داؤد پر خدا کا حکم نازل ہوتا ہے, وہی نازل ہوتی ہے, داؤد جب میری طرف سے امتحان کے طور پر کسی پر کوئی مصیبت آئے تو لوگوں کو سمجھا دو کہ ہر جگہ میری شکایت نہ کرے, ہر جگہ میرا شکوا نہ کرے, لوگوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے. خدا فرماتا ہے کہ اس لیے کہ ہر روز تمہارے گناہ ہماری طرف پہنچتا ہے, میں تمہاری شکایت کبھی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شکایت نہیں کرتا, تو یہ خدا کا حکم ہے. اس نے معلوم ہونا نہیں دیا لیکن بہرحال ہمسائے کو پتہ چلا اور حاجی کریم نے اس کو کھانا بھیجا. یہ شخص کہتا ہے کہ جب جو چاول جو کھانا اس نے بھیجا تھا ان میں سے تھوڑا سا حصہ لے کے میں سمندر کے کنارے پہ گیا جہاں پہ میرے والد مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا, اور جیسا ہی میں نے یہ کھانا ان کے ہاتھ میں دیا میرے والد نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا, میں نے کہا کہ یہ ہمارا ہمسایا ہے حاجی کریم, اس نے یہ بھیجا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ اب میرے والد سے برداشت نہیں ہوا, میرے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, گریا شروع کیا اور اپنے چہرے بارگاہ خدا کی طرف کر کے ایک مناجات پڑھی. میں نے کہا پروردگار میں تو ایک ہی کریم کو جانتا ہوں, وہ تو ہے, تیرے علاوہ میں کسی اور کریم کو نہیں جانتا, تو ہی ایک کریم ہے, تجھ سے بہتر کریم کہاں ہو سکتا ہے. شکمِ مادر کے اندر ہم نے فقط تیرے کرم کا مظاہرہ دیکھا ہے, ماں کی گود کے اندر فقط تیرے دسترخوان سے میں نے کھایا ہے, اور زندگی کے اس حصے تک کسی اور کریم کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, فقط تیرے کرم کے دسترخوان سے کھایا ہے. خدا یہ کیسی نوبت آ گئی کسی اور کریم کے دسترخوان کا مجھے کھانا کرنا پڑے. اس طریقے سے چند جملہ کہا اور یہ کہتا ہے کہ والد روتے روتے اس کے ہاتھ سے وہ پلٹ گر گئی, پانی کے اندر گر گئے وہ چاول, اور جیسا ہی وہ چاول دریا کے اندر گرنا تھا اس چاول کو کھانے کے لیے اتنی مچھلیاں جمع ہو گئی, بہت ساری مچھلیاں جمع ہو گئی. پھر میرے والد نے کہا بیٹا نکالو ان مچھلیوں کو, یہ وہ ہے جو اصلی کریم نے اپنی بارگاہ سے بھیجا. تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انسان بھروسہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رابطہ رکھے تو ممکن کہ ان کچھ مسائل کے اندر انسان کو پریشانی آ جائے, لیکن وہ مسائل کو اگر حل کریں گے اور تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر پھل عطا کرتا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ اس دن ہم نے اتنی مچھلیاں نکالی کہ 10 سال کے لیے کافی ہو گئی ہمارے لیے, پورے 10 سال کے خرچے جو ہے اس سے نکل آتا ہے, اتنی مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کس کی وجہ سے؟ اس صبر کی وجہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور آگے میں رہنے کی وجہ سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انسان کو چاہے کہ اس کو واقعا اللہ مانے, اس کے قدرت کے اوپر انسان کو بھروسہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انسان کو توکل حاصل ہو. ایک سلوات پڑھیں محمد نور
اللہ صلی اللہ.
تو جو اللہ کو شریک مانتے ہیں اللہ کا حکم ہو ان کو کہے کہ وہ احد, خدا کو احد مانے. جو عام مسلمان ہیں ان کو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ مانے, تمام صفات کا مرکز مانے. اس سے پہلے خدا ان کا مرتبہ بلند کرتا ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت نزدیک ہے, ان کو سمجھا دے کہ خدا کو ہوا مانے. ہوا یعنی وہ, ہوا یعنی جو ذہن کے اندر ذات الہی, رضا الہی, مرضی الہی کے سوا اس کے ذہن کے اندر کچھ نہیں, وہ ہوا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ کہو کہ ہوا وہ, خدا وہ ہے. یہ لفظ ہوا اس کے اندر سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے. کیوں؟ جس طرح کہ میں خدا کو رازق کہتا ہوں تو خدا کے ساتھ رزق ذہن میں آتا ہے, رزق خدا نہیں ہے. خدا کے بارے میں جب انسان خالق کہتا ہے تو خدا کے ساتھ خلق ذہن میں آتا ہے, لہذا خالق نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے خدا کو معبود کہتے ہیں انسان تو خدا کے ساتھ ساتھ عبادت ذہن میں آتی ہے جو خدا نہیں ہوتی ہے, لیکن خدا کے مقرب بندے خدا کو ہوا کی حیثیت سے سمجھتے ہیں, یعنی وہ ہے جو میرے ذہن کے اندر کبھی نہیں آتا, وہ ہے جو میرے ذہن کے احاطے کے اندر کبھی داخل نہیں ہوتا. ہوا یعنی وہ ہے جو میرے ذہن کا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. تو لفظ ہوا ان افراد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا جو خدا کو ہوا کی حیثیت سے جانتا ہے, وہ کہہ کر جانتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنی میں ادراک رکھتے, اس کی عظمت کے بارے میں آگاہی رکھتے. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے اندر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی خضر نے مجھے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور مشورہ دیا ہے. کون سی دعا؟ یا من ہوا, یا من لا یعلم ہوا الا ہوا. یہ ہوا ہوا کے ساتھ مولا کائنات کی دعا ہے. یا من ہوا, اے وہ جو کہ وہ ہے, خلق کو بیچ میں نہیں لایا, رزق کو بیچ میں نہیں لایا. یا من ہوا, اے وہ جو کہ وہ ہے. یا من لا یعلم ہوا الا ہوا, اے وہ جو نہیں جانتا ہے صرف وہی جانتا ہے. یہ سب کا خدا کی طرف محول کر کے جو دعا کو پڑھی گئی, تو اللہ کے نبی شرف فرمایا خضر نے تمہیں اس میں اعظم کی تعلیم. ایک سلوات پر محمد انوال محمد. دعا توسل سے پہلے قرآن کریم کی 4 آیات دی ہوئی ہے, کہا گیا ہے کہ اس میں اعظم ہے. آیت الکرسی ہے اور 3 آیتیں اور ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اس میں اعظم پوشیدہ ہے. آپ ان 4 آیتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا انہی آیات کے اندر لفظ ہوا زیادہ ہے. ہاں زیادہ جو ہے لفظ ہوا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تھوڑا سا بیان طور سے خوش ہو گیا اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے میں مسائل کی طرف آتا ہوں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان رابطہ ہوتا ہے تو یہ فنا ہونے والے انسان کو ذات الہی کی وجہ سے بقا مل جاتی ہے. بے اہمیت ایک عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اس کی رضا کی وجہ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ تاریخ کے اندر کبھی فراموش نہیں کیا جاتا ہے. اور جن واقعات کو آپ یہاں سن کے گریا کرتے ہو جمع ہو جاتے ہیں یہ اسی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو سمجھاتا ہے اور عملی طور پر اس کی نظروں کے سامنے لاتا ہے. تو نے یہ سمجھا تھا کہ سر کٹے تو سر پہ گرے گا؟ نہیں, سر کٹے تو زمین پہ نہیں گرے گا, نوک نیزے پر بلند ہی ہو کے رہے گا چونکہ راہ الہی کے اندر سر کٹے. تو نے یہ خیال کیا ہے کہ بازو کٹے تو زمین پر گرے گا نہیں, بازو کٹے تو علم کے اوپر اس کے نشان قیامت تک کے لیے سب سے بلند اس کا ہاتھ نظر آ جائے گا. کہ جب ظاہری طور پر سبکا ہوتے ہوئے دنیا سے پیاسا گیا تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پیاسا گیا؟ نہیں, کہ دریا کو چھوڑ کے آتا ہے تو ہم دریا کو حکم دیں گے, ہم فرات کو حکم دیں گے, مجال ہے تو آگے بڑھ جائے, جاؤ عباس کے قدم کا بوسا لاؤ پھر وہاں سے گزر جاؤ. یہ مناظر تو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رابطہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو کتنی بقا عطا فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بلند فرماتا ہے. کہ تمہیں وہ حسین برداشت نہیں جو مدینے کے گلی کے اندر ہے؟ اگر حسین قربان ہو جاتا ہے تو حسین کو ہم پوری دنیا میں زندہ کر دیں. تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ بیابان کے اندر فرزند رسول کی تابوت اٹھائی جائے؟ تو اگر وہ ہمارے راہ کے اندر شہید ہوئے ہیں تو ہم اس کی شبیہ پوری دنیا کے گلی گلی کے اندر ہم اس کی شبیہ بنا دیں گے. یہ ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظروں کے سامنے چیزیں لا کے دکھاتا ہے. دیکھو تمہاری نظروں کے سامنے تو ہے, جو خدا کے خاطر ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا, جو خدا کے خاطر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بقا عطا فرماتا ہے. بس عباس کا ذکر آیا, مصائب کے چند جملے باب الحوائج ہے. بس عزیزان محترم, سید سجاد جب مدینہ کے اندر پہنچے تھے, عباس کا ایک بیٹا عبید اللہ جب سید سجاد کے گود کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو سید سجاد عباس کے فرزند کو دیکھ کے گریہ فرماتے ہیں اور گریہ فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے جد امجد, میرے نانا رسول اللہ کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ احد کا میدان تھا, جہاں امیر حمزہ جیسے ان سے جدا ہو گئے, لیکن میرے مظلوم بابا کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب عباس اب سے جدا ہو رہے تھے. جب سارے کے سارے شہید ہو گئے, جب علی اکبر شہید ہو چکے, جب قاسم شہید ہو چکے, عباس مولا کے سامنے اجازت طلب کرنے آتے ہیں, مولا مجھے اذن جہاد عنایت فرما دے. مولا فرماتے ہیں, عباس میں آپ کو کس طرح اجازت دوں, سارے بیبیوں کی نظر آپ پر ہے عباس, بچوں کے دل کو سکون آپ کی وجہ سے ہے عباس, بچوں کے دل کو قرار آپ کی وجہ سے ہے عباس, میں آپ کو کیسی اجازت دوں, آپ تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. روایت بیان کرتی ہے, فنظر العباس یمینا وشمالا, عباس نے دائیں بائیں دیکھا, ایک جملہ کہا, آقا وہ لشکر کہاں ہے, وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں. عباس کو اجازت نہیں ملی, سر چکا کے خیمہ کی طرف جا رہے تھے, دیکھا وہاں سے حسین کے سینے پہ سونے والی, حسین کے گلے کی تاویز سکینہ تشریف لا رہی ہے, ہاتھ میں مشکیزہ ہے, چچا العطاش العطاش, چچا کاش چند قطرے آپ مل جاتے. عباس کو بڑا وسیلہ مل گیا, عباس کو بڑی سفارش مل گئی, سکینہ کو گود میں اٹھایا, مولا کے بارگاہ میں تشریف لائے, ایک جملہ کہا, آقا اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے, سکینہ کو پانی لینے کی اجازت عطا کرے,
सोचा होगा बेटी चचा की सिफारिश करने आई हो बहुत पछताएगी सकीना बहुत नदामत होगी सकीना शायद यही वजह है जब सकीना को तमांचे लगे आवाज ही चचा पास दामन में आग लगी तो कहा चचा अब्बास जब खीमे में शामे गरीबान पानी आए सकीना ने फौरन पूछा क्या मेरा चचा अब्बास वापिस आ गए सकीना तेरी अजमत पे सलाम दुनिया का बाबुल हवाइज अब्बास है अब्बास के लिए बाबुल हवाइज सकीना है दुनिया की सिफारिश करने वाले अब्बास है अब्बास की सिफारिश करने वाली सकीना है हुसैन ने इजाजत दी जाओ अब्बास सकीना के लिए पानी का इंतजाम करो अब्बास नहर फुरात की तरफ रवाना हुए नहर फुरात पर अब्बास का कब्जा हुआ चुल्लों में पानी उठा के मुंह के करीब ले गए जो ये बताना चाहते थे कि मैं पानी पी सकता था प्यास का गलबा मुझ पर भी था फिर पानी को गिरा भी दिया जो ये बताना चाहते थे कि मुझे अपनी प्यास से ज्यादा सकीना की प्यास अजीज है मैं अपनी प्यास से ज्यादा सकीना की प्यास को याद रखता हूँ फिर नहर फुरात से बरामद हुए मश्क सकीना को भर के आगे बढ़े एक शकीन है हजरत अब्बास के दाएं बाजू को कलम कर दिया मगर अली का शेर का हौसला नहीं हारा अब्बास बाएं हाथ से जंग करते हुए आगे बढ़े दूसरे शकीन अब्बास के दूसरे बाजू भी खता किया मगर अब्बास की पूरी तवज्जो मश्क सकीना पर है खैमा की तरफ आगे बढ़ते रहे फिर एक तीर आया अली के शेर की आंख पे लगा मगर अब्बास का हाथ अब्बास ने हौसला फिर भी नहीं हारा पूरी तवज्जो मश्क सकीना पर एक दफा एक जालिम का तीर आया मश्क सकीना पे लगा जैसा ही पानी बहना शुरू हुआ अब अब्बास ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून अब खीमे में जाने का कोई फायदा नहीं जमीन कर्बला की तरफ रवाना हुए घोड़े से जमीन की तरफ आना ही चाहते थे एक जालिम ने आपकी पेशानी पर भी ज़र्ब लगा दी अपने आका को सलाम किया मेरा मजलूम आका मेरा आखिरी सलाम अब हुसैन मर्सिया पढ़ते हुए खीमे से बरामद हुए الآن انكسرت ظهري وقلت حيلتي عباس اب گھوڑے سے گرے میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر جھک گئی عباس نہ جانے حسین عباس کے لاشے پہ کیسے پہنچے سر عباس کو اپنے دامن میں لیا عباس نے سر کو اٹھا کے زمین پر رکھا حسین نے عباس کا سر دوبارہ دامن میں لیا عباس نے جلدی سے اٹھا کے خواب پر رکھا پوچھا عباس اپنے سر میرے دامن میں کیوں نہیں رکھتے فرمانے لگے مولا مجھے خیال آتا ہے ابھی تو آپ نے میرے سر اپنے دامن میں رکھا ہے کچھ دیر کے بعد جب آپ ذوالجلال زمین کربلا پر تشریف لائیں گے تو آپ شہید ہو چکے، میرے بھی بازو کٹ چکے، یتیم حسن بھی شہید ہو چکے۔ پھر وصیتیں شروع کی، بھیا عباس کوئی وصیت ہے تو بتاؤ۔ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا عباس کیا معنی ہے؟ فرمانے لگے میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے اپنی قبا سے آنکھوں کو صاف کر دیا، خون کو صاف کر دیا۔ عباس نے حسین مظلوم کے چہرے کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے بھیا عباس میں بھی کوئی آرزو کروں۔ عباس کہنے لگے غلام کو حکم دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں عباس زندگی بھر آپ نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی تیری زبان پہ مجھے بھائی کا لفظ تیری زبان پہ ادا نہیں ہوا۔ حسین کی آخری تمنا ہے مجھے ایک بار بھائی کہو عباس۔ ادھر عباس نے اپنے زبان ہلا کر کہا بھائی جان خدا حافظ، بھائی جان خدا حافظ، بھائی جان خدا حافظ۔ جب ایک مرتبہ عباس کی شہادت خیمے میں پہنچی، زینب نے مرثیہ شروع کیا، بھیا عباس جب آپ زندہ تھے اہل حرم چین سے سوتے تھے، بیبیاں آرام سے سوتی تھی، دشمن تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے۔ بھیا عباس آم کے بازو قلم ہوئے، آج کے بعد دشمن آرام سے سوئیں گے، مگر بیویوں کو پھر سونا نصیب نہیں ہوگا، پھر سکون بیویوں کو نہیں ملے گا۔ یہ زینب کا مرثیہ تھا۔ اب آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جب ام البنین تک یہ خبر پہنچی کہ تیرا عباس گرنے سے پہلے بازو کٹ گئے تھے، ام البنین نے بقیع کے اندر جا کے عباس پہ گریہ شروع کیا، عباس کا مرثیہ پڑا۔ عباس پہ گریہ کرتے ہوئے یہ ضعیف ماں کہتی تھی بیٹا عباس مجھے خیال آتا ہے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہوں گے ہاتھوں کا سہارا ضرور لیا ہوگا، جب زمین پر قاسم آئے ہوں گے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا، مگر میرا بیٹا عباس جب آپ گھوڑے سے گرے ہوں گے یقیناً منہ کے بل گرے ہوں گے، سہارے کے لیے ہاتھ موجود نہیں تھا۔ جب عباس کا علم خیمہ کی طرف روانہ ہوا، سکینہ نے علم کا استقبال کیا، پتا چلا علم آیا، علم بردار نہیں آیا، علم برآمد ہوا، علم دار آئے
Thank you.